الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك فقال عز وجل كما ورد في سورة الكهف ولا يشرك في حكمه احدا فقال جل وعلا كما ورد في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم وقال عز وجل كما ورد في سورة الحشر هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين حضرات آج 12 مارچ 1999 ہے آج سے ٹھیک 50 برس قبل 12 مارچ 1949 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی گویا کہ آج قرارداد مقاصد کی 50ویں سالگرہ ہے یہ حقیقت نفس العمری کے اعتبار سے ایک بہت بڑا واقعہ تھا پوری دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا تھا اور آج بھی بج رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے بھیجے ہوئے ادیان کو اس لیے کہ یہودیت ہے تو وہ بھی ایک بدلی شکل ہے لیکن دین تو اللہ کا بھیجا ہوا تھا عیسائیت ہے تو بدلی ہوئی شکل ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ ان دین تو اللہ کی بھیجا ہوا تھا اسی طرح اور بھی دوسرے جتنے دنیا میں مذاہب ہیں وہ سب بگڑی ہوئی شکلیں ہیں دین حق کی یہ کہ ابتدا میں جو دین یہ تھا تعلیم راس امت واحدہ ایک ہی امت کی بہرحال ان تمام مذاہب میں جو مقام اللہ کو دیا گیا تھا کہ وہ حاکم حقیقی ہے حاکم مطلق ہے اور اس کی یہ حاکمیت تکوینی بھی ہے تشریعی بھی ہے تکوینی کے معنی کیا ہے کہ اس کائنات میں اس کا جو نظام چل رہا ہے وہ اس کی حاکمیت کے تحت ہے اسی کا اختیار ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعود اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون اور تشریعی اس اعتبار سے کہ وہی طے کر سکتا ہے کہ کیا شے حلال ہے کیا حرام ہے کیا کام کرنے کی انسانوں کو اجازت ہے اور کیا کام کرنے کی انسانوں کو اجازت نہیں گویا کہ شریعت دینا قانون دینا حلال و حرام کا فیصلہ کرنا بھی بالکل لیا اسی کا اختیار ہے تمام مذاہب کا یہ مرکزی نقطہ لیکن یہ کہ 20ویں صدی کا وقت جبکہ اللہ کو بے دخل کیا جا چکا تھا ریاست کے معاملات سے ریاست اور قانون سازی ان دونوں سے بے دخل کیا جا چکا کہ اللہ کو محبوس کر دیا گیا یا تو وہ سنگوگ کے اندر بند رہے یا چرچ میں بند رہے مسجد میں بند رہے باہر نہ آئے ہماری عدالتوں کا کوئی سروکار اس سے نہیں ہے ہماری قانون ساز اسمبلیوں کا کوئی سروکار اس سے نہیں ہے ہمارا نظام ہے معاشی ہے سماجی ہے جو بھی ہے سوشل ویلیوز کا کانسیپٹ ہے سوشل ایولز کا کانسیپٹ ہے وہ ہم جانے ہمارا کام جانے سے کسی مذہب سے کسی آسمانی ہدایت سے کسی خدائی شریعت سے کوئی کام نہیں یہ گویا کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو ریاست اور اجتماعی نظام سے بے دخل کیے جانا والا معاملہ تھا. اس پس منظر میں 10 کروڑ انسانوں کی نمائندہ اسمبلی نے اعلان کیا کہ حاکمیت اللہ. یہ بہت بڑا واقعہ تھا. اس سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی تھی ان کی اہمیت بہت بڑی ہے, لیکن یہ کہ نفس العمری جو ہے حقیقت نفس العمری کے اعتبار سے ان کی بڑی اہمیت ہے. میں یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ یہودیوں کی تقریباً 500 برس کی محنت, مشقت, جد و جہد اور سازشی کردار کا نتیجہ تھا کہ مذہب اور ریاست میں دوری پیدا کر دی گئی. یہ ان کی جد و جہد تھی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس سادہ سی بات ہے, کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے, یہودی ایک مائنیوٹ مائنورٹی ہے. دنیا میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ 1.25 کروڑ کل. لیکن ان کے اندر ایک امنگ ہے, ایک ولولہ ہے, بلکہ ان کے اندر ایک یقین ہے کہ پوری زمین پر, پورے کل ہوئے عرضی پر, پورے عالم انسانیت پر ہمارا غلبہ ہوگا, ہمارا پسند ہوگا, پوری دنیا ہماری باج گزار ہوگی. یہ ان کا یقین ہے. اس لیے کہ بقیہ انسان جو ہے یہ تو گوئمز ہیں, جینٹائلز ہیں, یہ اصل میں انسان نہیں ہے, مکمل انسان صرف یہودی ہے. جی یہ حیوان ہے, انسان نما حیوان ہے. فرق صرف یہ ہے کہ نظر آتے ہیں انسان, حقیقت میں حیوان ہے. انہیں ایکسپلوائٹ کرنا ہمارا حق ہے, جیسے حیوانات کو انسان استعمال کرتا ہے. بھینس کا دودھ آپ پی رہے ہیں, ویسے تو فطری اعتبار سے تو وہ تھا, تو اس کے بچوں کے لیے تھا, لیکن ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہمارے لیے تو وہ گویا کہ دودھ ساز فیکٹری ہے, گھوڑے کو ہم جوت رہے ہیں کانے کے اندر. جس طریقے سے حیوانات کو انسان استعمال کرتا ہے, بیلوں کو آپ نے ہل کے اندر جوت لیا, اسی طریقے سے آپ کتنے ہی حیوانات کا گوشت کھاتے ہیں. گویا کہ انسان کا جیسا کہ حق ہے کہ وہ حیوانات کو استعمال کرے, فائدے اٹھائے اور اس کو ایکسپلوائٹ کرے, اسی طریقے سے یہودیوں کا حق ہے کہ عام انسانوں کو, نو انسانی کو, جس طرح بھی اس کے بس میں ہو ایکسپلوائٹ کرے, ان کا خون چوسے. اب چونکہ ان کی عمر یہ ہے, تعداد اتنی سی ہے, لہذا دنیا میں اگر مذہب کا کوئی تعلق رہے ریاست کے معاملات کے ساتھ, وہ ان افیکٹو ہے. بالکل اس ملک میں ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ آج کے امریکہ میں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں, کسی ملک میں بھی, سوائے اسرائیل کے, کہ عارضی طور پر وہاں ان کی ایک حیثیت بن گئی ہے, تو ان کی ایک اکثریت سمجھ لیجیے کہ ایک علاقے کے اندر ہو گئی ہے. لیکن یہ ہوا ہے 2000 سال کے بعد, تھوڑا عرصہ نہیں, 2000 سال. 70 عیسوی میں نکالے گئے تھے یہ فلسطین سے, کائٹس رومی جنرل تھا جس نے ایک دن میں 133,000 یہودی قتل کیا تھا یروشلم میں, اور ان کا جو ہیکل تھا دوسری مرتبہ جو تعمیر ہوا تھا, ہیکل سلیمانی پہلا تو تعمیر ہو چکا تھا, حضرت مسیح سے بھی وہ منہدم کیا جا چکا تھا کوئی 500-600 برس قبل, پھر اسے بنایا گیا تھا کوئی 150 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں. اس لیے اس کو سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے. پہلا ٹیمپل تو وہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا, ہیکل سلیمانی, سولومن ٹیمپل, وہ تو منہدم کر دیا گیا تھا حضرت مسیح سے بھی 500-600 برس قبل. لیکن یہ تو پھر جو دوبارہ بنا تھا سیکنڈ ٹیمپل, وہ 70 عیسوی میں وہ بھی منہدم کر دیا گیا. آج تک منہدم پڑا ہے, اس کی صرف ایک دیوار ہے جس پر یہ جاتے ہیں رو دھو کر, ماتم کر کے آ جاتے ہیں. اب تو مستقبل نہیں ہے, پہلے یہ تو صرف جاتے تھے, اس لیے کہ 1917 تک ان کا حق وہاں آباد ہونے کا نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ جاؤ زیارت کرو, رو دھو, ماتم کرو, واپس آؤ. وہاں کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتے تھے, کوئی مکان نہیں خرید سکتے تھے, کوئی زمین نہیں خرید سکتے تھے. یہ 1917 میں, جبکہ برطانیہ کے ہاتھ میں آ گیا تھا اس کا انتظام فلسطین کا, لیگ آف نیشنز نے اس کے حوالے کر دیا تھا, مینڈیٹ تھا اس کا, اس نے گویا کہ بالفور ڈیکلریشن کے تحت ان کو یہ آزادی دی کہ آپ آ سکتے ہیں یہاں فلسطین میں, آپ مکان خریدیں, زمین خریدیں, کھیت خریدیں, آپ اس کا. پھر ان کی آباد کاری شروع ہوئی. 1917 سے آباد کاری شروع ہوئی, 1948 میں ان کا ملک بن گیا, اسرائیل کے ملک میں آ گیا. بہرحال یہ بات سمجھنے کی ہے اتنی چھوٹی سی تعداد دنیا کو کیسے کنٹرول کر لے گی اگر مذہب کا کوئی بھی عمل دخل ہو ریاست کے ساتھ. لہذا در حقیقت یہ ان کی اپنے مفادات کی جو ہے اور اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے یہ ضروری تھا کہ ریاست اور مذہب کا تعلق منقطع کر دیا. اب امریکہ میں وہ بھی ایک شہری ہے اور عیسائی ہے وہ بھی ایک شہری ہے, ان کا بھی ایک ووٹ ہے ان کا بھی ایک ووٹ ہے. اب یہ اپنی تنظیم کی بنیاد پر, آرگنائزیشن کی بنیاد پر, پھر اپنی ذہانت کی بنیاد پر, اپنی سازشوں کی بنیاد پر یہ چھائے ہوئے. یہ ہے در حقیقت ان کا معاملہ. لیکن یہ جو انہوں نے تقریباً 500 برس لیے ہیں اس میں, ورنہ یہودی یورپ میں انتہائی پرسیکیوٹڈ مائنورٹی تھا. یورپ کی عظیم اکثریت جو ہے عیسائیوں پر مشتمل تھی, اور عیسائی جسے اپنا خدا مانتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو قتل کیا تھا, سولی پر چڑھایا تھا یہودیوں نے. تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر دشمنی ہوگی عیسائیوں کے دلوں میں یہودیوں کی, شدید ترین پرسیکیوشن. لیکن یہ کہ انہوں نے سازشوں کے ذریعے سے پہلے مسلمانوں کی مدد کی اور اسپین کو فتح کرنے میں ایک رول پلے کیا ہے. طارق ابن زیاد نے جب ہسپانیہ کو فتح کیا ہے تو یہودیوں کی مدد شامل تھی, اس لیے کہ ہسپانیہ میں یہودیوں کو شدید ترین پرسیکیوشن ہو رہی تھی. وہاں بیٹھ کر لوگوں نے یورپ اور عیسائیت کے جو ہے یہ سمجھیے کہ نقب لگایا ہے اس نے, اور وہاں سے پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا ہے, عیسائیوں کو پھاڑ دیا, کیتھولکس پروٹیسٹنٹس, اور پروٹیسٹنٹس کی مدد سے سود کی اجازت حاصل کی ہے. ورنہ جب تک پوپ کی حکومت پورے یورپ پر تھی سود کی اجازت نہیں تھی. ان تمام چیزوں کو میں ساری تفصیل اس سے پہلے کمار میں واقع بیان کر چکا ہوں, اس میں موقع نہیں ہے. اب یہ کرنا تھا کہ یہودیوں کی اتنی لمبی جد و جہود, اتنی محنت اور مشقت, جس میں ان کی ذہانت بھی جو ایون جینیس ہے, ان کی ذہانت جو ہے وہ سازشی ذہانت سے بے پناہ ہے. اس سب کا حاصل کیا ہے کہ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں. اس میں گویا کہ ایک نعرہ اس کے خلاف, نعرہ بغاوت, وہ قرار داد مقاصد. اور جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے بہت بڑی آیت یہ ہے. پاکستان کے معاملے میں جیسا کہ میں سورہ اعراف کی اس آیت کو کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. تو جیسے کرامت اللہ تعالیٰ کرامات عطا کر دیتا ہے اپنے کچھ بندوں کو, پاکستان کے لیے یہ کرامات ہے در حقیقت جو اللہ نے عطا کیا. 400 سال کا جو ماضی کا معاملہ ہے, تمام مجددین امت, دوسرا 1000 سال جیسے شروع ہوا ہندوستان میں پیدا ہوا, دہلی کے خلافت ہندوستان میں چلی. پاکستان کا مطلب کیا؟ صرف پاکستان کے لیے اسلام کا نام لیا گیا. پوری دنیا میں انڈونیشیا بھی آزاد ہوا, ملیشیا آزاد ہوا, عرب ممالک آزاد ہوئے, اسلام کا نعرہ کہیں نہیں لگا. اور پھر پاکستان بننے کے بعد قرارداد مقاصد, اللہ تعالیٰ کی تقدیر, اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت کا اعلان ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ موجودہ ہے, آیات آیت من آیات اللہ, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. اور گویا کہ اعلان بغاوت ہے جو اس وقت دنیا کا جو نظام ہے, جو پوری دنیا پہ چھایا ہوا سیکولرزم, اس کے خلاف اعلان بغاوت. مجھے پچھلی مرتبہ ایک صاحب نے چیز دی تھی, اویس احمد ہے کوئی, کہ سیاسی شرک کے بارے میں آپ نے کبھی گفتگو نہیں کی. تو آج نوٹ کر لیجئے کہ یہی سیاسی شرک, غیر اللہ کی حاکمیت سیاسی شرک. میں نے وہ آیات آج آپ کو سنائی ہے, ویسے تو بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے, لیکن یہ جو 5 مقامات میں آپ کی توجہ جس کی طرف مبذول کرا رہا ہوں, سب سے جامع اور گمبھیر مقام سورہ یوسف کا ہے. ان الحکم الا للہ, حاکمیت کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں. بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے, بہت ہی واضح. دو تو ان الحکم الا للہ, امر اللہ تعبد الا اللہ, اور اس کا یہ حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرے. ذالک الدین القیم, یہی ہے ہمیشہ سے قائم اور دائم دین. یہی دین تھا جو لے کر حضرت آدم زمین پر اترے تھے, یہی دین تھا جس کی تجدید کے لیے تمام انبیاء اور رسل آتے رہے. اسی طرح فرمایا یہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف, میں نے کئی برتماس کیا, بڑا حکیمانہ مضامین جو ہے قرآن مجید کے, ان کے دو بڑے خزانے ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف, اور یہ دونوں جڑواں ہیں قرآن مجید میں جڑے ہوئے. ان دونوں میں بھی پھر یہ مضمون آیا. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. پانچ انداز سے توحید خداوندی کا بیان اس ایک آیت میں. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, کہو کہ قُلِ الْحَمْدُ اللہ کے لیے, یعنی جو نعمت مل رہی ہے اللہ سے مل رہی ہے, جو خیر آ رہا ہے اللہ اس کا منبع اس کا چشمہ ہے, رازق وہ ہے, مشکل کشا وہ ہے, یہی تو توحید ہے. جو قابل تعریف کوئی شے ہے وہ اللہ کی طرف سے, قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. دوسری لم يتخذ ولدا, جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا, یہ بیٹا بیٹی سے پاک ہے. نہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے تھے, نہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے تھے, نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, معاذ اللہ. یہ دوسرا انداز ہو گیا توحید کا, شرک کی نفی ہو رہی ہے. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک, یہ عین درمیان میں بات آئی. مرکزی توحید یہ ہے, ملک میں بادشاہت میں اس کا کوئی ساتھی نہیں. وہی بات, ان الحکم الا للہ, حاکمیت اختیار کسی کو نہیں اللہ کے سوا. لم یکن لہ شریک فی الملک, بادشاہی میں اس کا کوئی شریک. چوتھا ولم یتخذ ولی من الذل, ولم یکن لہ ولی من الذل, نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کسی کمزوری کی وجہ سے. یہ ہے ذرا باریک نقطہ, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے محبوب بندے بھی ہیں, ملائکہ میں ہیں, بڑے مرتبے والے ہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین, مطاع ثم امین, حضرت جبرائیل کی یہ شان ہے. لیکن اللہ کی کسی دوستی میں یہ پہلو نہیں ہے کہ اسے کوئی احتیاج ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کو دوست بناتا ہے کہ کبھی میرے آڑے وقت میں کام آئے گا. تمہارا تصور یہ ہوتا ہے کہ دوست کبھی وقت پر کام آئے گا, لہذا دوست کی کبھی غلط بات بھی ماننی پڑتی ہے. اس لیے کہ آپ نہیں مانیں گے تو کیسے توقع کر سکتے ہو کہ آپ کے کسی ضرورت کے وقت وہ آپ کے کام آئے. یہ تصور نکال دو, اللہ کے ولی تو ہے, لیکن یہ تصور نہیں کہ کسی کی سفارش ماننے پر وہ مجبور ہو. مجبور وہ ہوتا ہے جو خود کمزور ہو, جسے کسی اور کی احتیاج ہے مدد کی, وہ تو سفارش ماننے پر مجبور ہو جائے گا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. پھر آگے توحید مثبت انداز میں اس کی کبریائی کا اعلان کرو جیسے کبریائی کا حق ہے. اللہ اکبر سب سے بڑا وہ ہے, اس کا حکم مانا جانا چاہیے, اس کا قانون نافذ ہونا چاہیے, اس کی بات سب سے اونچی ہونی چاہیے. یہ تکون کلمت اللہ العلیا, تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو. تو اس ایک آیت میں پانچ اسالیب ہیں جن سے کہ شرک کی نفی اور توحید کا اس بات ہوا, اور اس میں برکت ہی کیا ہے, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, بادشاہت میں اس کا کوئی ساتھی نہیں. پھر سورۃ کہف میں حکم وقت کیا, وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. دیکھو نوٹ کر لو, پھر وہ اپنے حکم اور حکومت کے اختیار میں کسی کو شریک کیا. پھر دو سورتیں میں نے وہ کوٹ کی, سورۃ جمعہ, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. یہ چار اسماء آئے ہیں یہاں پر. الملک ہے وہ بادشاہ ہے, بادشاہ حقیقی ہے ارض و سما کا, تکوینی بادشاہ بھی اور تشریعی بادشاہ بھی. القدوس وہی ایک ہے جو ہر عیب ہر زور سے پاک ہے. باقی دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ ہوگا, کوئی نہ کوئی کمزوری تو اسے لاحق ہوگی. وہ جو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا فرعون, وہ بھی ایک وقت میں آ کے مجبور ہو گیا تھا, اپنی وہ جو اس کا دربار تھا, ایک درباری کی تقریر سے نقشہ بدل گیا. اس نے چاہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے, لیکن جب نبی نے آل فرعون نے تقریر کی ہے اور دربار کا رنگ بدل گیا ہے, اس کے ہاتھ بند گئے, نہیں اقدام کر سکا. سمجھتا تھا کہ میں تو خدائی کا گویا کہ دعوے دار, ان ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا, علیہ سلیم کو بھی. تو انسانوں میں تو بڑی سے بڑی ہستی ہو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. ابھی آپ نے دیکھا کیسے ڈھیلی بلی بنے رہے ہیں صدر کلنٹن صاحب جو ہے, جب یہ ہو رہی تھی ساری کارروائی. وہ تو یہ کہ اس لیے بچ گئے کہ آج وہاں معاشرہ جو ہے اخلاقی اعتبار سے اتنا پست ہو چکا ہے کہ جنسی بے جاگری ان کے نزدیک کوئی ایسا بڑا جرم ہے. اصل تو جرم اس پر عائد کیا گیا جو جھوٹ کیوں بولا. اس نے عدالت کے راستے کے اندر رکاوٹ کیوں پیدا کی؟ بس انصاف کے راستے کو کیوں روکا؟ پرجری کیوں؟ جھوٹ بولا؟ جرم یہ تھا، ورنہ یہ تو شغل ہے جو سبھی کرتے ہیں، یہ تو عید الا حیف کے در شہر شما نیس ہوئے ان کے نزدیک، اس لیے بچ گیا، ورنہ یہ کہ جو حال اس کا ہو چکا تھا وہ آپ نے سب دیکھا، حالانکہ وہ اس وقت سول سپریم پاور ارتھ کی سب سے زیادہ طاقتور شخصی ہے، امریکہ سے بڑی اور کون سی طاقت ہے دنیا میں؟ وہ تو کوئی یہاں پر ایک دفعہ آئے تھے، کئی سال پرانی بات ہے، کوئی امریکن ایئر فورس کا کوئی شخص آیا تھا جس نے کراچی میں پاکستان ایئر فورس کے آفیسر کے اجتماع میں کہا تھا کہ امریکہ اب ایک مست ہاتھی کے مانند ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، جو اس کے راستے میں آئے گا کچھ لایا جائے گا، گویا کہ دھمکی تھی، یہ فکر کر لو، وہ زمانہ گزر گیا جب ہمارے بد مقابل ایک کھڑی ہوئی تھی یو ایس ایس آر، ایک طویل عرصہ تو ایسا گزرا تھا کہ وہ آگے تھا یو ایس ایس آر، خلا کی تسخیر میں امریکہ سے کئی قدم آگے، لہذا امریکہ ڈر رہا تھا اس وقت، لیکن یہ ہے کہ اب وہ ختم ہوا، اس کے حصے بکھرے ہو گئے، وہ تو گھٹنے کے بل آ چکا ہے، اب ہمارا بد مقابل کون ہے؟ اب ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمیں کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ہمیں سپورٹ کی ضرورت تھی، اس لیے کہ وہ پولرائزیشن کا ہمیں اندیشہ رہتا تھا کہ دنیا کی جو ہے اس طریقے سے جو کیمپوں میں تقسیم ہے، تو ادھر کہیں زیادہ لوگ چلے گئے تو وہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، اب نہیں ہے، اب تو ہم ہی سول سپریم پاور، لیکن سول سپریم پاور ارتھ کا سب سے زیادہ با اختیار شخص صدر امریکہ، اس کا جو حال تھا وہ آپ نے دیکھ لیا، اس لیے فرمایا الملک، اللہ وہ بادشاہ ہے، القدوس جو ہر لخت سے، ہر عیب سے، ہر ذوق سے پاک ہے، منزہ ہے، اعلی ہے، الملک القدوس العظیم زبردست ہے، اس کے اختیارات کے اوپر کوئی تحدید نہیں ہے، صدر امریکہ کے اختیارات کے اوپر تو بہت سی تحدیدیں ہیں، فلاں کام کانگریس نے جو ہے یہ اس کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے، صدر صاحب نہیں کر سکتے، فلاں چیز کے بارے میں صدر صاحب کو رپورٹ پیش کرنی پڑے گی کانگریس کے سامنے یا سینٹ کے سامنے، اللہ کے ہاں کوئی نئی تحدید، کوئی لمیٹیشن نہیں، اس کا اختیار مطلق ہے العزیز، ہاں اس کے اختیار مطلق کو جو چیز بیلنس کرتی ہے وہ اس کی حکمت ہے، الحکیم بھی ہے وہ، وہ اس کی اپنی حکمت ہے کہ اس کے تحت وہ اختیار مطلق استعمال ہوتا ہے تو اس کے غلط استعمال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بہرحال اس میں بھی توجہ دلانی تھی الملک، اور پھر یہی مضمون جو آیا ہے سورہ حشر کے آخر میں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ آٹھ اسماء آئے ہیں قرآن مجید میں ایک آیت کے اس ٹکڑے کے اندر، پوری آیت میں تو پھر هو اللہ سے آئے گا تو وہ تو اور نواں نام آ گیا، لیکن الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، آٹھ نام کسی اور جگہ قرآن مجید میں آپ کو یہ آٹھ نام یکجا نہیں مل سکتے اللہ کے، صرف دو مقامات پہ چار چار ہے، سورہ حدیث میں ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، چار، اور چار سورہ جمعہ میں ہے الملک القدوس العزیز الحکیم، باقی آٹھ اسماء حسنہ صرف ایک جگہ ہے، اور یہ سورہ حشر، اور ان آٹھوں کو آپ دیکھیے وہ الملک کے دن گھوم رہے ہیں، العزیز، الجبار، المتکبر، المومن، عمل دینے والا وہی ہے جس کو چاہے عمل دے گا، محیرن، محافظ ہے، یہ سارے اسماء کس کے دن گھوم رہے ہیں؟ اللہ کی حاکمیت کے تصور، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، یہ جو ہے توحید سیاسی کہہ لیجیے سے توحید خداوندی کی کرولری ہے، نظام اجتماعی میں سیاسی توحید کیا ہے کہ حاکمیت اللہ، اطاعت مطلقہ اللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی اللہ کے حکم سے ہے، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وہ اللہ کے نمائندہ کی حیثیت سے مطاع ہے، اس کا اختیار بھی ڈیلیگیٹڈ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے اسے، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، وہ مطاع ہے
لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دیو ہی اختیار سے بنیاد پر مطاع مطلق صرف اللہ ہے. یہ ہے وہ توحید, سیاسی سطح پر توحید, جس کا کہ بہت بڑا یہ سمجھئے کہ ایک اعلان جس کو کہنا چاہیے کہ دنیا میں اگرچہ ہمارے پاس تو وہ حواس نہیں ہے لیکن حقائق کا جن کو کوئی ادراک ہو سکتا ہے انہیں محسوس ہوا ہوگا کہ نارا زد عشق کہ خونی جگروں پیدا شد, حسن لرزیز کہ صاحب نظروں پیدا شد, ایک دنیا کے اندر ہلچل پیدا ہوئی ہوگی بات بھی اعتبار سے کہ یہ شیطان اور شیطانی قوتیں اور شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ دنیا میں یہودیوں کے 500 سالہ جد و جہد کی نفی ہو رہی ہے. نظام کہنا کے پاس مانو یہ مارے گئے انقلاب میں ہے, یہ تمہاری ساری جد و جہد جو ہے یہ تو پوری گویا کہ فادر ہوا ثابت ہو رہی ہے. یہی وہ معاملہ تھا جس کے بعد شیطانی قوتیں جمع ہوئی ہیں, کچھ اپنوں میں وسوسہ اندازی کی اور غلط قدم اٹھوا دیا, الیکشن کے میدان میں مذہبی جماعتیں کود گئی اور اسلام جو ہے وہ الیکشن ایشو بن گیا. الیکشن ایشو ہے تو کنٹروورشل ایشو ہے, یہ اپنوں سے کرائی. آخر شیطان وسوسہ کرتا ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار, محسوس ہوا کہ دیکھو بس منزل سامنے ہے, ہم اسلام کے نام پر ووٹ مانگیں گے اور لوگ ہمیں ووٹ دے دیں گے, بس اقتدار میں آئیں گے اسلام نافذ کر دیں گے. سوچ سے اوپر بہت ہی سادہ سی بات تھی, بہت ہی آسان سی منزل تھی, لیکن وہ منزل جو ہے معلوم ہوا کہ یہ شیطانی وسوسہ اندازی تھی جس نے بہت سے حقائق کو نگاہوں سے اجھل کرا دیا. یہاں ہمارے معاشرے میں اسلام کی وہ حیثیت نہیں ہے جتنی کبھی برادری سسٹم کی تھی اور آج بھی ہے. یہاں وڈیرا بیٹھا ہوا ہے, وڈیرا کہتے ہیں جو ہے کسان اور ہاری, وہ کیا کرے گا کاشتکار, وہ اس کی مرضی کے خلاف جا سکتا ہے, اس کی بیٹی اٹھوا دے گا, اسے ڈھور ڈنگر چوری کرا دے گا, اس کے اوسط کچھ نہیں چھوڑے گا. وہ تو حقائق جو ہے وہ نگاہوں سے گزر دے گئے کہ اسلام کا دم بھرنے والی تو یہ قوم ہے, لیکن یہ کہ دوسرے حقائق بھی تو موجود ہیں جو حقائق کے ہوتے ہوئے خالص اسلام کے لیے ووٹ دینا کوئی آسان کام نہیں. بہرحال کچھ تو یہ ہوا کہ اس وسوسہ اندازی سے اسلام کے جو عالم بردار تھے ان سے غلطی کرا دی گئی, اور کچھ یہ کہ پھر قبل جنگ بن گیا, لہذا جب 56 کا دستور بنا اور معلوم ہوا کہ یہ تو گاڑی آگے چل رہی ہے, اس لیے کہ 49 سے لے کے 56 تک تو اتار چڑھاؤ ہوتا رہا, ایک بی بی سی رپورٹ آئی وہ بھی رد کر دی گئی, دوسری آئی وہ رد ہو گئی, پھر یہ سارا ابھی چل رہا تھا, لیکن 56 میں دستور بن گیا اور دستور بننے کے ساتھ جو ہے اس کی تنفیذ ہو گئی. 23 مارچ جو ہے وہ جمہوریہ قرار پا گیا پاکستان, وہ 23 مارچ کا دن بھی آنے والا ہے, زیادہ دور نہیں. لہذا اب جو ہے وہ کوئی شیطنت کا سب سے بڑا اڈا, اس لیے شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ یہودی, یہودیوں کا سب سے بڑا اعلی کار اس وقت امریکہ ہے. لہذا ایوب خان صاحب کو دعوت دی گئی اور وہاں ان کی آؤ بھگت دی گئی, ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرے گئے تاکہ واپس آ کے انہوں نے دستور اور دستوریہ دونوں کا بستر بول دیا. ماشاء اللہ, یوں سمجھیے کہ 11 برس کی محنت ختم. بہرحال قرارداد مقاصد کو آج ہم یاد کرنے بیٹھے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا اس قرارداد مقاصد کی جو عبارت ہے دیکھیے کس قدر ایمان افروز عبارت ہے. دیر اے سورنٹی اوور دی انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ. میں اس کا اردو ترجمہ بھی بعد میں جو حضرات نہیں سمجھ پا رہے ان کے لیے کر دوں گا. دیر اے سورنٹی اوور دی انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ الون الون اکیلا توحید. And the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. جو بھی اختیار ہے احالیان پاکستان کے ہاتھ میں وہ در حقیقت امانت ہے, جو اصل جو حاکم ہے اس کی عائد کردہ حدود کے اندر اندر استعمال ہوگا. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state will exercise its powers of authority through the chosen representatives of the people, اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as initiated by Islam shall be fully observed, wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Quran, Holy Quran and Sunnah. لا الہ الا اللہ تو پورا کا پورا آئی گیا, محمد رسول اللہ بھی آ گیا, وہ سنت کا ذکر ہو گیا. کہ جو بھی کتاب اور سنت کے اندر جو بھی تعلیمات دی گئی ہیں, ریاست کا فرض منصبی ہے کہ وہ یہاں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنائے. اور تو کی کوئی اسٹیٹ دنیا میں ایسی نہیں جس میں یہ قرارداد مقاصد جیسے قرارداد موجود. زیادہ سے زیادہ لکھا ہوگا وہ بھی جیسے کہ کرسچن اسٹیٹ میں لکھا ہوتا ہے, کرسچینٹی از دی آفیشیل ریلیجن آف دس کنٹری, اسلام از دی آفیشیل سرکاری مذہب اسلام ہے, بس اس سے آگے کچھ نہیں. لیکن یہ ایمان پرور ایمان افروز کی بات ہے. درمیان کا حصہ میں چھوڑ رہا ہوں, یہ ویئر ان چل رہا ہے. Now therefore we, the people of Pakistan, cognizant of our responsibility before Almighty Allah and men, ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اللہ کے سامنے اور انسانوں کے سامنے, عالم انسانیت, کیونکہ ہم تو نمائندے ہیں اللہ کی زمین پر, اس کا دین ہمارے پاس ہے, اس کے کسٹوڈینز ہیں. دنیا کو وہ روشنی دکھانا ہمارا کام ہے, روشنی ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ ہماری ذمہ داری صرف اللہ کے سامنے نہیں ہے, لوگوں کے سامنے بھی ہے. ہیومینٹی ایٹ لارج کانگریزنٹ آف دس سیکریفائس میڈ بائی دی پیپل ان دی کاز آف پاکستان, اور اس احساس اور شعور کے تحت کہ جو قربانیاں لوگوں نے دی ہے پاکستان کے قیام کے لیے, فیتھفل ٹو دی ڈیکلریشن میڈ بائی دی فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح دیٹ پاکستان وڈ بی اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ بیسڈ آن اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس. قائد اعظم کے اس اعلان کے مطابق کہ پاکستان میں ایک جمہوری نظام قائم ہوگا جس میں سوشل جسٹس کے اسلامی اصول جو ہے قائم کیے جائیں اگلے اجتماعی, انسپائرڈ بائی دی ریزولو ٹو پروٹیکٹ اوور نیشنل پولیٹیکل یونٹی اینڈ سالیڈیرٹی بائی کریٹنگ این ایگزیکٹیو سوسائٹی تھرو اے نیو آرڈر ڈو ہیئر بائی تھرو اوور ریپرزینٹیٹو ان دی نیشنل اسمبلی adopt and act and give to ourselves this constitution. یہ constitution ہم بنا رہے ہیں ان اصولوں کے تحت, یہ پریمبل ہے. میں اس کے ترجمے کا جو اہم حصہ ہے میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں, بلکہ اس عبارت کے ساتھ جو ندائے خلافت کے خاص اشاعت پر اس کے میں نے سر پر شائع کی تھی, یہ پورا انگلش ٹیکسٹ بھی اس کی پرچے میں اس کے بیک پر شائع ہے. یہ ہم نے کچھ عرصے پہلے خصوصی شمارہ شائع کیا تھا ندائے خلافت کا, اور اس کے جتنے بچے کھچے نسخے ہیں وہ میں آج یہاں لے آیا ہوں. آپ میں سے ہر شخص جس کو بھی پاکستان کے دستور سے اور پاکستان کا یہ جو رول ہے کہ یہ دنیا میں ایک ٹارچ بیئرر بننے کے لیے قائم کیا گیا, اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے, جس کے لیے کہ قرارداد مقاصد کی انتہائی قیمتی الفاظ ہیں جو ہمارے لوح قلب پر نقش ہونے چاہیے. یہ ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے, دستاویز ہے قرارداد مقاصد, پھر 22 نکات علماء کے 31 علماء 50 میں جو ہو گئے تھے, تمام مذہب جتنے بھی ہمارے ہاں فرقے ہیں, جتنے بھی مکتبے مکاتب فقہ ہیں اور مسلک ہیں, سب کی ٹاپ کی قیادت, ٹاپ کی ان کے نام ہیں یہاں موجود. انہوں نے 22 اصول دے دیے تھے کہ یہ اصول ہے جن پر ہمارا اتفاق ہے, دستور بناؤ. گویا کہ علماء کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ ان کے اختلاف کی وجہ سے دستور نہیں بن سکا. انہوں تو بھائی سسل دے دیے تھے, بال جو تھی وہ پھر گئی ہے دستوریا, یہ دوری اس وقت کی حکومت تھی, اس کی کورٹ میں چلی گئی. افسوس یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کا پاس کرانے والا لیاقت علی خان اور مولانا سمیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ, جن کے دباؤ سے لیاقت علی خان نے اس کو پاس کرایا, دونوں جلدی فوت ہو گئے. اب بھائی اللہ کی مرضی ہے, لہٰذا اس کے بعد جو بھی ہمارے یہاں معاملہ چلا ہے اور جیسے پٹری جو ہے پٹری سے گاڑی اتری ہے ہماری سیاست کی, تو اس کی بھی داستان پوری اس کے اندر ہے کہ دستور سازی میں کیا اپس اینڈ ڈاؤنس پاکستان میں آئے, کن کن مرحلوں سے گزرا ہے. پھر 56 کا دستور ختم ہوا, پھر ایوب صاحب نے بنایا ایک دستور 1962 کے اندر, پھر اس کا جو بھی تحریک چلی وہ بھی آپ کو یاد ہوگی, پھر بھٹو صاحب آ گئے, پھر انہوں نے 1977 کا دستور بنایا. ان دفاتر کے اندر اسلامی دفات کیسے کیسے آئیں, بڑی بہت دفعات آئی ہیں لیکن سب غیر مؤثر، جس کی بنا پر میں نے بارہا یہاں تک کہا ہے کہ پاکستان کا دستور منافقت کا پلنگا ہے، پورا اس میں اسلام موجود ہے اور کچھ نہ ہو محض قرارداد مقاصد میں مکمل اسلام موجود ہے، لیکن مؤثر نہیں ہوں، میں اس کی تاریخ آپ کو بتاؤں گا. بہرحال اس کی جو ہے ایسا سود کی حرمت کے سلسلے میں جو محنت کی آج تک ہوئی ہے وہ بھی اس پٹے کے اندر جو ہے اس کی پوری روداد موجود ہے. اس اعتبار سے یہ ایک ڈاکومنٹ ہے. اس ملک میں اسلامائزیشن اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک کی، اور اگر چاہتے ہیں کہ وہ ایک خون خرابے کے بغیر ہو جائے، اگر جیسے کہ توقع ہو گئی تھی کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور میاں شریف صاحب ان کے والد جب آئے ہیں میرے پاس دو مرتبہ، توقع ہو گئی تھی مجھے، میں نے تسلیم کیا بارہا چاہے وہ میری غلط فہمی تھی، توقع ہو گئی تھی کہ یہ رکس کرنا چاہتے ہیں. تو اس سافٹ ریولیوشن کے لیے پورا مواد اس کے اندر موجود. بہرحال یہ جو 12 مارچ کو گاڑی چلی تھی، اب ذرا ہمیں اس حقیقت کی طرف آنا ہے. ذرا میں وہ اس کا فرنٹ پیج آپ کو سنا دوں. الحمدللہ کہ پاکستان میں نظام خلافت کے قیام کی خشت اول یعنی پہلی اینٹ 12 مارچ 1949 ہی کو قرارداد مقاصد کے حسب ذیل ایمان افروز الفاظ کے ذریعے رکھ دی گئی تھی. خلافت کسے کہتے ہیں؟ حاکمیت اللہ کی اور مسلمانوں کی خلافت. اللہ کے احکام کے اندر اندر باہمی مشورے سے نظام حکومت بناؤ، یہ نظام خلافت. تو پہلی حصہ یہی ہے کہ حاکمیت خدا مندی کے اقرار. وہ الفاظ کیا تھے؟ چونکہ کل کائنات پر حاکمیت کا مالک صرف اللہ ہے جو قادر مطلق ہے، اور پاکستان کے عوام کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ ایک مقدس امانت ہے جو اللہ کی معین کردہ حدود کے اندر اندر ہی استعمال ہو سکتے ہیں. اور چونکہ یہ پاکستان کے عوام کا عزم مسمم ہے کہ وہ ایک ایسا نظام قائم کرے جس میں ریاست اپنے اختیارات اور اقتدار کا استعمال عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی، جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور عدل اجتماعی کے ان اصولوں کی پوری پابندی کی جائے گی جو اسلام نے مولد. یہ ہے کوٹیشن. پھر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ ان الفاظ میں نہ صرف یہ کہ اللہ کی حاکمیت مطلقہ کے اس دائمی اور اصل اصول کو جو توحید کا لازمی تقاضا ہے صرف تکمیلی ہی نہیں بلکہ تشریعی یعنی لیجسلیٹو دائرے میں بھی تسلیم کر لیا گیا ہے، بلکہ خلافت کی اس صورت کو بھی واضح طور پر معین کر دیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کے اختتام کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے، یعنی خلافت عوام جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر المسلمین کے الفاظ سے تعبیر کیا تھا. مزید برائے نظام عدل اجتماعی کے ضمن میں بھی طے کر دیا گیا ہے کہ وہ اسلام کے معین کردہ اصولوں پر مبنی ہوگا. لہذا اب پاکستان میں اصل مرحلہ تکمیل دستور خلافت کا ہے، جس کے ضمن میں تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت پاکستان نے ایک عوامی مطالبہ مہم کا آغاز کیا ہے. یہ اس وقت ہم نے یہ شائع کیا تھا. اب یہاں مجھے جائزہ لینا ہے آپ کے سامنے کہ آج سے 50 سال قبل جو گاڑی چلی تھی اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا قرارداد مقاصد سے، وہ اب تک منزل پر کیوں نہیں پہنچی؟ 50 برس ہوئے، اس کے مختلف مراحل ہیں. سب سے پہلے تو نوٹ کیجئے کہ 35 برس تک تو یہ صرف دیباچے میں رہی. جب دیباچے میں ہے تو گویا کہ اس کے اندر کوئی سینکشن نہیں ہے، کوئی قوت نافذہ نہیں ہے، یہ دستور کا جز نہیں ہے، یہ اصول اختیار کیا گیا. تو جو مقدمہ اور دیباچہ ہوتا ہے وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا، کتاب تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اس کے بعد دفعہ نمبر 1 آئی، دفعہ نمبر 2. لہذا 35 برس تک تو یہ صرف دیباچے میں رہی، یا یوں کہہ لیجیے کھڈے لائن لگی رہی. 2 مارچ 1985 کو یہ ضیاء الحق صاحب نے کارنامہ سر انجام دیا کہ اسے دستور کے اندر داخل کر دیا گیا، دفعہ 2 الف. دفعہ 2 جو ہے وہ تو اصل میں اسلام سٹیٹ ریلیجن، وہی جو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، دفعہ 2. لیکن 2A 2A 2 الف میں اس قرارداد مقاصد کو سبسٹینٹیو پارٹ بنا دیا گیا دستور کا. اب یہ دستور کا آپریشنل حصہ ہے. 1987 سے 1991 تک 4 سالوں کے دوران سندھ ہائی کورٹ نے متعدد فیصلے دیے جو اس قرارداد مقاصد کے اعتبار سے منفی بھی تھے، مثبت بھی تھے. مثبت فیصلوں میں کہا گیا کیونکہ یہ قرارداد مقاصد اب دستور کا حصہ بن چکی ہے، سبسٹینٹیو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، لہذا دستور کے بقیہ حصے میں کوئی شے اگر اسلام کے خلاف ہے تو وہ خود منسوخ شمار ہوگا. اس لیے کہ قرارداد مقاصد یہ کہہ رہی ہے کہ سارے اصول حاکمیت اللہ کے ہیں اور ہمارے پاس اختیار جو ہے وہ اللہ کے جو عائد کردہ حدود ہے ان کے اندر استعمال ہو سکتا ہے. تو اگر کہیں اللہ کے حدود سے شریعت کے حدود سے تجاوز ہے تو گویا کہ نل اینڈ وائڈ. تو بعض فیصلوں میں سندھ ہائی کورٹ کے بعض بینچز نے یہ فیصلہ دیا, قرارداد مقاصد کو اصل بنایا اور جو اس کے خلاف تھا اس کی نفی کر دی. لیکن سندھ ہائی کورٹ ہی کے بعض بینچز نے فیصلہ دیا کہ نہیں, یہ بھی ایک دفعہ ہے دوسری دفعہ بھی ہے, کوئی ایک دفعہ دستور کی دوسری دفعہ پر حاکم نہیں ہو سکتی, لہذا مسبق بھی بنتی ہوئی. خاص طور پر ایک دفعہ جو ہے نوٹ کیجئے 45, اس میں یہ کہ صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی قتل کا مجرم ہے ملزم ہے اور اس کو سیشن جج سے بھی سزا ہو گئی سیشن کورٹ سے, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی اپیل اس کی جو ہے رد ہو گئی, سپریم کورٹ میں بھی رد ہو گئی اور پھانسی کی سزا اس کے لیے طے ہے, لیکن صدر مملکت کو اختیار ہے کہ چاہے تو بخش دیں یا بخشی کر دیں, اسلام کے خلاف. اسلام میں یہ حق صرف مقتول کے ورثہ کا ہے. مقتول کے ورثہ چاہے معاف کر دیں بغیر کوئی معاوضہ لیے, چاہے تو خون بہا لے لیں معاف کر دیں, اور چاہے تو اختیار ہوتا ہے کہ نہ ہم معاف کریں گے نہ ہم خون بہا لیں گے, ہم تو جان کے بدلے جان لیں گے, ان کا اختیار. کسی صدر مملکت یا اس کے باپ کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ معاف کر سکے, لہذا ان کا یہ بھی 45 دفعہ بھی دستور کی ہے اور یہ بھی دستور کی دو اے ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو اے اس کے اوپر حاوی ہے اور حاکم ہے, یہ فیصلے بھی دے دیے گئے. چند 92 میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ پیش ہوا سکینہ بیگم بنام فیڈریشن, یہ ساری تفصیل بھی اس کے اندر موجود ہے اور جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کے قلم سے مضمون ہے. اس میں وہ خود جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے, پھر فیڈرل سرکٹ کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے, ان کا قلم سے لکھا ہوا مضمون ہے اس میں شامل. تو 97 میں سکینہ بیگم ورسز فیڈریشن کے مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا مثبت, یعنی قرارداد مقاصد کو بالا رکھ کر اور دوسری جو اس کے مقابل کی دفعہ تھی اس کو رد کر دیا, لیکن اس کی اپیل ہوئی سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ نے ریورس کر دیا اور قرارداد مقاصد دعوے کر دیا, دوسری شک کو اوپر کر دیا. اور اس پر سب سے زیادہ افسوسناک جو فیصلہ ہے وہ 97 ہی میں آیا ہے, اور افسوسناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ لکھنے والے جسٹس ریٹائرڈ نسیم حسن شاہ صاحب ہیں. ویسے یہ کہ وہ پاکستان کے دو قومی نظریے کے مخلصین میں سے ہیں, مسلم لیگ کے ساتھ ان کی وفاداری جو ہے ہر شک و شبے سے بالا تر ہے, مذہبی اعتبار سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کا مزاج لیکن فیصلہ انہوں نے دیا. ظاہر بات ہے کہ یہ ثوابین ایک شخص کی. یہ حاکم خان بنام فاتح فیڈریشن کا ایک مقدمہ تھا 97 میں, تو انہوں نے آخری گویا کہ مہر تصدیق سب کر دی سپریم کورٹ کے اس ثابت فیصلے پر کہ قرارداد مقاصد پورے دستور کے اوپر حاکم نہیں ہے, لہذا قرارداد مقاصد تا حال غیر مؤثر ہے بس ایک دفعہ ہے, باقی دستور کے اوپر یہ حاوی نہیں. جیسے اور چیزیں جو ہے دفعہ 227 ہے کہ یہاں کوئی قانون سازی کتاب اصول بنافی نہیں کی جا سکتی, لیکن اس پر عمل ہوگا صرف اس طریقے سے کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غور کرتی رہے گی, رپورٹیں پیش کرتی رہے گی, اللہ اللہ خیر اللہ. وہ کاؤنسل نہیں, اس نے کام بھی کیا, اس نے رپورٹیں بھی پیش کی, وہ رپورٹوں کی جو فائل ہے وہ جا کر جو پائل اپ ہوتی چلی گئی وہ وزارت قانون اور وزارت مالیات کی جو الماریاں تھیں, لیکن کسی چیز کے اوپر درآمد کرنا چاہے تو کریں گے, نہیں کریں گے لازم نہیں. پھر فیڈرل سرکٹ کورٹ بنائی, ضیاء الحق صاحب نے تو دو ہتکڑیاں پیدا کی, دو بیڑیاں ڈال دی, تو ہر شے غیر مؤثر ہے, بالکل غیر مؤثر ہے. تو ویسے تو قرارداد مقاصد, اب میں اس کا تجزیہ کر رہا ہوں کہ اس کا سبب کیا ہوا. یہ 97 کے اس فیصلے میں تو آ کر گویا کہ اس پر ایک بڑی عمدہ تنقید لکھی ہے سردار شیر عالم, ایک وکیل ہے ماہر ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے وکلاء میں سے, پچھلے دنوں بہت بیمار تھے, مجھے معلوم نہیں ان کی طبیعت, اللہ کرے کہ بہتر ہو. بڑا مدلل انہوں نے تنقیدی مضمون لکھا ہے جسٹس وسیم اشرف صاحب کے فیصلے کے خلاف, اور یہ کہ اندیشہ تو یہ تھا کہ کہیں کنٹرول کورٹ نہیں ہو گئے اس کے جو ہے مجرم شمار نہ ہو جائے, لیکن بہرحال نہیں کیا جسٹس وسیم اشرف صاحب نے, وہ چھپا بھی ہے, پی ایل ڈی میں بھی چھپا, انہوں نے بڑی سخت تنقید کی اور بڑے دلائل کے ساتھ کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے. اس سے پہلے جو ہے سپریم کورٹ اس کے بالکل برعکس فیصلے دے چکی ہے. بہرحال لیکن صورت یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ 50 سال گزرنے کے بعد بھی قرارداد مقاصد پورے دستور پر حاصل نہیں, غیر مؤثر. اس کا میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ سبب کیا ہے, ایک آنچ کی کسر. یہ پرانے حکیمی کشتوں میں ہوتا ہے کہ کشتے ایک آنچ کی کسر رہ گئی تھی تو وہ ایک آنچ کی کسر جان لیوا ہو جاتی. یہاں بھی ایک آنچ کی کسر یہ ہو گئی کہ یا تو جہاں 2A میں اس کو لائے تھے ساتھ ہی لکھ دیتے کہ یہ پورے دستور پر حاوی رہے گا, چند الفاظ کا اضافہ, کوئی شے بھی اس دستور میں اس کے خلاف ہوگی تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے. یا یہ کہ وہ 227 کے بغیر کیا ہے جو ابھی موجود ہے, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی باب نحو ہے وہ دستور پاکستان کا, اس میں جو دفعہ 227 ہے اس کے اندر الفاظ کا اضافہ ہو جاتا کہ پاکستان میں کتاب و سنت سپریم لا کی حیثیت رکھتے ہیں, تب بھی وہ تقاضا پورا ہو جاتا. یا اب میں عرض کر رہا ہوں کہ تیسری شکل یہ ہے کہ بہت انتظار کے بعد جب پہلی مرتبہ وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, تو انہوں نے نفاذ شریعت آرڈیننس پہلے ایشو کیا تھا, پھر وہ ایکٹ بھی بن گیا تھا, اور اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے لیے دستوری ترمیم بھی جلدی آ جائے گی. اس لیے کہ وہ ایکٹ غیر مؤثر تھا جب تک کہ دستور میں ترمیم نہ آئے کہ کتاب و سنت جو ہے وہ یہاں کی سپریم لا ہے. اور یہ واقعہ ہے 18 جون 1991 کا, گویا کہ اب 8 سال ہوا چاہتے ہیں, پونے 8 سال تو ہی گئے. اس کے بعد وہ ترمیم آئی, کتنے دیر کے بعد آئی, کتنے عرصے کے بعد آئی, کتنے انتظار کے بعد آئی, لیکن اس کے اندر جو ریگنیاں ڈال دی گئیں اس میں ایک ترمیم تو انہوں نے خود کی کرنی پڑی انہیں, لیکن ان کی اپنی پارٹی کے اندر بغاوت پیدا ہو گئی. لیکن اس میں اب بھی ایک حصہ ایسا شامل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک شبہ والا معاملہ ہے, اسے اگر نکال دیں اور بقیہ ترمیم کو, وہ بھی میں اب کیونکہ آج اس کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آیا ہوں, تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ میرے پاس ٹیکسٹ ہے جو اس وقت ترمیم شدہ 15ویں ترمیم ہے. اوریجنل ترمیم آئی تھی تو انہوں نے خود ترمیم کر دی, تو وہ ترمیم شدہ ہے, ٹیکسٹ آف دی امینڈڈ بل. اس میں جو ایک دفعہ ہے اگر اس کو ثابت کر دیا جائے, وہ میں اس کا سبب بھی بیان کر دیتا ہوں. اس کو آپ لانا چاہتے ہیں 2A کی حیثیت سے, 2A اس قرارداد مقاصد, 2B اب یہ ہوگا, وہ کیا ہے, دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان آفٹر آرٹیکل 2A دی فالوئنگ نیو آرٹیکل شل بی ایڈیڈ, سپریمیسی آف قرآن اینڈ سنہ, دی ہولی قرآن اینڈ سنہ آف دی ہولی پروفیٹ پیس بی اپون ہم شل بی دی سپریم لا آف پاکستان. یہ اگر ہو جائے, یہ ایک جملہ جو ہے یہی در حقیقت اس کی جان ہے. لیکن یہ کہ اس میں ذیلی 2 دفعہ جو شامل کر دی گئی ہے, دی فیڈرل گورنمنٹ شیل بی انڈر این ابلیگیشن ٹو ٹیک اسٹیپس ٹو انفورس دی شریعہ, ٹو اسٹیبلش صلات, ٹو ایڈمنسٹر زکات, ٹو پروموٹ امر بالمعروف اینڈ نہی عن المنکر, ٹو پرسکرائب وٹ از رائٹ اینڈ ٹو فاربڈ وٹ از رانگ, ٹو ایریڈیکیٹ کرپشن ایٹ آل لیولز اینڈ ٹو پرووائڈ سبسٹینشل سوشل اکنامک جسٹس ان اکارڈنس ود دی پرنسپلز آف اسلام ایز لیڈ ڈاؤن ان دی ہولی قرآن اینڈ سنہ. یعنی یہ کہ ان تمام مقاصد کے لیے فیڈرل حکومت جو ہے وہ فرامین جاری کرے گی. یہ جو اس میں اضافہ ہوا ہے در حقیقت یہ ہے کہ جس پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس ترمیم شدہ جو ترمیم 15ویں ترمیم کا ٹیکسٹ ہے, اس کے حق میں اخبار میں اشتہار بھی دیا تھا کہ اب اس میں کوئی قباحت باقی نہیں رہی ہے اور اب سب کو مان لینا چاہیے, اس کو منظور کرنا چاہیے. اس کے لیے میں نے 3 ملاقاتیں بھی کی, اعتزاز احسن صاحب سے ملا, پیپلز پارٹی کے ہیں, احسان الحق ہے پراچا پیپلز پارٹی کے ہیں, ان سے ملا, اجمل خٹک صاحب سے جا کر ملا. لیکن ان تینوں کی طرف سے جو بات آئی ہے اس میں مجھے وزن معلوم ہوا کہ اس میں جو ایک الفاظ یہ ہے جو دفعہ 4 ہے, دی پروویژن آف دس آرٹیکل شیل ہیو ایفیکٹ ناٹ وِتھسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دی کانسٹیٹیوشن اینی لا اور ججمنٹ آف اینی کورٹ. یعنی یہ کہ اس کا کہ اس میں جو بھی کچھ ہے وہ ہر دستور کی پروویژن سے بھی بالا تر ہے, کسی کورٹ کے ڈیسیجن اور ورڈکٹ سے بھی بالا تر ہے, میرے نزدیک اس کا اطلاق ہے اس پر کہ کتاب و سنت سپریم لا ہے. ان تینوں کا کہنا یہ تھا کہ کوئی بھی شخص نتیجہ نکال سکتا ہے کہ وہ فرامین بھی کے جو ایشو کیے جائیں گے وہ بھی چاہے دستور کے خلاف ہو, وہ فرامین چاہے کسی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہو, تو گویا کہ وہ کوئی دستور اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا, کوئی کورٹ کسی کورٹ میں سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اور یہ چیز انہیں پسند نہیں. اور مجھے بھی ان کے نقطۂ نظر میں بدل معلوم ہوا. اب اس میں نوٹ کیجیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ بات اس میں لائے ہیں یہ قرارداد مقاصد میں پہلے سے موجود ہے. نمبر دو, پرنسپلز آف پالیسی ہمارے دستور کا چیپٹر 2, اس میں پرنسپلز آف پالیسی میں دفعہ 31 میں یہ سب کچھ موجود ہے کہ لوگوں کو ہمیں انیبل کرنا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے, اسلام کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو اجتماعی اور انفرادی سطح پر قرارداد مقاصد میں بھی ہے, دفعہ 31 میں بھی ہے. تیسری بات جو ذرا گہری ہے, سمجھ لیجیے اس کو, دیکھیے معروف اور منکر جو ہے یہ عمومی اصطلاحات ہیں, جنرل. ہر اچھی چیز معروف ہے, ہر بری چیز جو فطرت انسانی کہے کہ بری ہے وہ منکر ہے. لیکن یہ معروف اور منکر جب شریعت مکمل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو بعض معروف جو ہے معین کر دیے گئے کہ یہ فرض ہے, اور بعد منکرات معین کر دیے گئے تو یہ حرام ہے. منکر ہی ہے نا جو حرام ہے, اور معروف ہی ہے کہ جو فرض ہے. لیکن بعض معروف وہ ہے جو نفل کے درجے میں, مستحب کے درجے میں. بعض منکر وہ ہے کہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ مکروہ تنزیلی کے حکم میں ہے. اب قانونی جبر, ریاستی جبر سے اس چیز کو تو نافذ کیا جائے گا جو فرض ہے, مستحبات کو یا کوئی اعلی اخلاقی چیزوں کو قانون سے نافذ نہیں کیا جا سکتا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ معاف کر دینا اچھی بات ہے, کسی نے آپ کے تھپڑ مارا اور آپ نے ایک نکال لیا کہ آپ اس کو جوابی تھپڑ رسید کریں, اس سے انتقام لیں, ایک یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں. قرآن مجید میں تلقین ہے, وہ انصاف ہوں و تصف ہوں و تصر فن اللہ غفور الرحیم. لیکن کیا آپ اسے قانون نافذ کریں گے؟ قانون تو معاشی معاملہ ہے. بلکم فی القصاص حیات الاولی الالباب, قصاص میں زندگی ہے ہوش مندو. ورنہ اگر کسی ایک مجرم کو آپ نے معاف کر دیا, وہ مجرم اس جرم کے اوپر اسے اور موقع ملے گا, وہ پھر کسی اور کے ساتھ جا کر وہی حرکت کرے گا جو آپ کے ساتھ کی. تو حالانکہ نیکی ہے, معاف کر دینا نیکی ہے, لیکن اس نیکی کو آپ قانون میں نافذ نہیں کریں گے. اسی طرح ایک شخص اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دے, صرف ضرورت کی چیز رکھے باقی سب دے دے, یہ معروف ہے یا نہیں؟ نیکی ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی نیکی ہے. لیکن کیا آپ اسے قانون میں نافذ کریں گے؟ غلط بات ہے. کسی شخص نے حلال ذریعے سے جو کچھ کمایا ہے اس میں تو وہ زکات دے رہا ہے, باقی آپ اس سے زبردستی نہیں لے سکتے. لہذا منکر کی وہ شکل کہ جو حرام قرار دے دی گئی ہو, اس کا استحصال ہوگا بالجبر, قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, قانون کی تنفیذی قوت کے ساتھ. اور جو چیزیں فرض قرار دے دی گئی ہے ان کی تنفیذ ہوگی طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اور قانون کے جبر کے ساتھ. لیکن یہ کہ بہت سے منکرات وہ ہیں کہ جو اس درجے کے نہیں ہیں, اسی طرح بہت سے معروفات وہ ہیں کہ جو اخلاقی ترغیب کے درجے میں تو کہیں جا سکتی ہیں, ان کو قانون کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. اس اعتبار سے, اور پھر چوتھی بات اور بھی ہے اس میں, ایک عدم توازن پیدا ہوتا ہے دساتیر کے اندر. آپ کو معلوم ہے ایک توازن ہوتا ہے. ہمارا ملک جو ہے اس کو فیڈریشن کہا جاتا ہے, چار فیڈریشن یونٹس ہیں, ایک مرکزی حکومت ہے فیڈریشن. مرکزی حکومت کے اختیارات اور دائرہ کار اور فیڈریشن یونٹس جو ہے جن کو ہم صوبے کہتے ہیں, ان کے اختیارات اور صوبائی حکومتوں کے دائرہ اختیار, اس میں بیلنس ہوتا ہے. یہاں کیونکہ یہ سارا اختیار دیا جا رہا ہے مرکزی حکومت کو, تو چھوٹے صوبوں کو خود بخود شبہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا دائرہ اختیار بڑھا رہی ہے. یہ ہے وہ وجوہات جن کی وجہ سے اس امینڈڈ جو ٹیکسٹ ہے اس میں سے دفعہ دو ذیلی جو ہے وہ نکال دی جائے, اس میں سے ذیلی دفعہ دو. تو یہ جو ہماری امینڈمنٹ ہے یہ آج ہی منظور ہو سکتی ہے اس ملک کے اندر, اور وہ حادثہ نہیں ہوگا کہ شریعت کی سپریمیسی کے لیے, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ صدر صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا, اس کا ذکر کیا, مدنی تربیت کا, امید ظاہر کی کہ شرح کے پاس, یہ شرح کے پاس نہیں کرے گی, اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. امید حکومت یہ کرتی ہے اگلے سال انتخاب ہوگا سینٹ کا, کچھ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پر نیا انتخاب ہوگا, آدھی سیٹیں جو ہے خالی ہو جائیں گی. اور توقع یہ ہے کہ اب جو انتخاب ہوگا تو اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کم آئیں گے، دوسرے بھی کم آئیں گے، مسلم لیگ کو اکثریت حاصل ہو جائے گی، تو اس وقت یہ پھر اس کو سینٹ کے ذریعے سے اس پندرہ ترمیم کو اوکے کرا لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شریعت کی سپریمیسی کا بل آئے اور پھنسا رہ جائے یہ بات اچھی نہیں ہے. جو ملک اسلام کے نام پر بنا اسلام کے لیے بنا، اس میں یہ کہ جو ہڈی جو ہے جو ضروری بھی نہیں، یہ خامخواہ آپ نے لا کر یہاں پر نئی بحث شروع کر دی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، اس میں تو آپ یہ کہ جو بھی اللہ نے حرام کیا ہے اس کے لیے تشریح آپ لیجسلیشن کیجئے اور اس کا استحصال کیجئے، جو چیزیں لازم کی ہیں قانون سازی کیجئے، قانون سازی کا اختیار آپ کے پاس ہے اور آپ کی کتاب قانون کے اندر جب درج ہو جائے گی اس کو نافذ کیجئے. تو یہ سیدھا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اس بحث کو یہاں پر لا کر اس معاملے کو ناقابل قبول بنا دیا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. ورنہ اجمل خٹک صاحب نے بھی یہ کہا تھا، اعتراض اصل صاحب بھی کہتے تھے کہ مجرد اسلام کی کتاب و سنت کی جو بالا دستی ہے اس سے ہمیں کوئی اختلاف. اس لیے میں آج پھر یہ موقع جو ہے ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، جن حضرات کے لیے بھی ممکن ہو کہ وہ جو بھی حلقے ایسے ہیں کہ جو قائد حیثیت ہیں، جہاں کوئی مؤثر حلقے ہیں، وہاں جا کر ان چیز کو پھیلائیں، پہنچائیں میری اس بات کو کہ یہ حصہ اس میں سے نکال دیا جائے، ذیلی دفعہ دو اس میں سے نکال دی جائے، تین کو دو بنا دیا جائے، چار کو تین بنا دیا جائے، تو پھر جون کا تین یہ جو ہمارا شریعت پندرہ ترمیم کا بل جو ہے یہ سینٹ سے بھی انشاءاللہ پاس ہو جائے گا. اب دو تین باتیں مجھے اور کہنی ہیں. ایک تو جماعت اسلامی کے کارکنوں پر حکومت جو تشدد کر رہی ہے، دیکھیے 21 تاریخ کو کیا ہوا، 20 تاریخ کو کیا ہوا. 20 تاریخ کا معاملہ جو ہے جوڈیشل انکوائری بتا سکتی ہے کہ آیا انتظامیہ کا موقف صحیح ہے یا یہ کہ جماعت اسلامی کا موقف صحیح ہے. انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم سے وعدہ تھا پختہ جماعت اسلامی کا کہ 3 بجے ڈسپرس ہو جائیں گے، اور یہ ڈسپرس نہ ہو کر انہوں نے وعدہ خلافی کی. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ہمارا کوئی ایسا وعدہ نہیں تھا. بہرحال یہ تو جوڈیشل انکوائری ثابت کرے گی. لیکن اگلے دن جبکہ ان کا ایک پر امن جلسہ ہو رہا تھا ان کے دفتر میں، اس کا گھیراؤ کر کے جو لاٹھی چارج کیا گیا ہے اور شریف جو ہے اس میں فیئر گیس پھینکی گئی ہے جس کے اثرات یہ بھی ظاہر ہوئے ہیں قاضی حسین احمد صاحب پر، کیونکہ گردن کی کو رد ہے، اس کے اندر خون جم گیا ہے، اس کے آپریشن کا انہیں کرانا پڑا ہے. پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جو بہیمانہ کا شد لاٹھی چارج اس وقت ہوا تھا، انہیں بوڑھے بوڑھے لوگ بھی، وہ فلم آپ نے بھی دیکھی ہوگی میں نے بھی دیکھی ہے، بوڑھے بوڑھے لوگ سفید ریش لوگ ان کے اوپر جو ہے لاٹیاں پڑ رہی ہیں. تو اس کا معاملہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ ایجوکیشن اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ جماعت کو ایجوکیشن کرنا چاہیے تھا یا نہیں، یہ لیکن یہ ایجوکیشن تھا پولیٹیکل ایجوکیشن. اس میں جو لوگ شریف تھے ان کے ساتھ پولیٹیکل کارکنوں کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ شروع کیا جا رہا اخلاقی مجرموں والا، ان کے ساتھ شروع کیا جا رہا دہشت گردوں والا. یہ تو معاملہ جو ہے بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بلکہ مجھے تو اس میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ بھی نیو ورلڈ آرڈر امریکہ کا ایجنڈا جو ہے اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں مسلم فنڈامنٹلزم یہ امریکہ کو کھٹکتا ہے، بری طرح کھٹکتا ہے کہ اگر تو حکومت تو ہمارے ساتھ ہے، پوری مفاہمت ہمارے ساتھ ہے اس کی، لیکن یہ کہ عوام کے اندر چنگاریاں موجود ہیں، کچھ منظم جماعتیں ایسی موجود ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کسی وقت بھی وہ عوام کے اندر سے اس فنڈامنٹلزم کی چنگاری کو بھڑکا کر سامنے آ سکتے ہیں. لہذا یہ موقع مل گیا کہ کم سے کم ایک مرتبہ کچل دیا جائے اور اس سے دوسروں کو بھی سبق حاصل ہو جائے کہ یہ راستہ اگر اختیار کیا تو پھر یہ حاصل کیا جائے گا. بہرحال میں اس پر اب جو بھی میرے لیے ممکن ہے سب سے جتنے بھی زوردار انداز ہو سکتا ہے اس میں اپنا جو ہے احتجاج. گرفتاریاں کرنے میں کوئی حل نہیں تھا، گرفتاریاں کر کے ویسے ہوگا پولیٹیکل ایجوکیشن میں کہیں لے گئے 50 میل لے جا کے چھوڑ دیا، کہیں اور دو دوسرے تیسرے دن چھوڑ دیا، یہ ہوتا ہے پولیٹیکل ایجوکیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کا یہ معاملہ کیا جاتا ہے. میں یہ کہ ان پر مقدمے قائم کیے جائیں، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے ہوں، ان کو اور اخلاقی جرائم میں. پھر جو خبریں آ رہی ہیں کہ تلاوت قرآن پر بھی یہ کہہ دیا گیا کہ بکواس بند کرو، یا یہ کہ پینے کے لیے پانی مانگا گیا تو کہا گیا کہ پیشاب پی لو وغیرہ وغیرہ، اگر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور یہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں، اور مسلمان ہی ظاہر بات ہے کہ پولیس مین جتنے بھی ہیں جو اہلکار مسلمان ہیں، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں گاڑیوں والے ہیں، یہ دین کے لیے بہرحال آپ کو اختلاف ہوا کرے اس سے، لیکن یہ کہ انہوں نے دین کے نام پر کیا ہے، کام پاکستان کے نام پر کیا ہے، پاکستان کی طالبیت کو اور پاکستان میں اس کا جو استحکام ہے اس کے پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ہے، تو یہ طرز عمل یقیناً بہت غلط ہے. ایک دوسری بات جو میں اور کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ پاک ہند کنفیڈریشن کی جو بات تیسری مرتبہ اڈوانی نے کی ہے اور یہ کہ دو قومی نظریہ تو اب بھول جاؤ اور ختم ہو چکا ہے, اس پر یہ کہ سرتاج عزیز صاحب کا بھی بیان آیا ہے, بہت زوردار آیا ہے کہ ہرگز وہ تو زندہ ہے, تابندہ ہے جو قومی نظریہ, صدر مملکت نے بھی اپنی تقریر میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی سرپرستی میں یہ ٹریک ٹو پالیسی جو ہے, ٹریک ٹو نیگوسیشن, یہ خفیہ گفتگو ہے جس کے لیے کبھی شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں, جس کے لیے کبھی وہاں سے جو ہے وہ ان کے فارن آفس کے لوگ آ جاتے ہیں اور کچھ پبلک کو بھی بتایا جاتا کہ کیا بات طے ہوئی ہے, کیا نیگوسیشن ہوئی ہے. یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کہلاتی ہے, جس طریقے سے کہ کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا تھا یا آسلو کا معاہدہ ہوا تھا, اسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ جو طے ہو گیا ہے. اور اس میں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, اس کی موجودہ حکومت پوری طرح امریکہ کی نقطۂ نظر اور اس کی پالیسی کے ساتھ ہم آہنگ ہیں, اور اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ پاکستان کا مانوی وجود ختم ہو جائے, یہ طفیلی ایک سلطنت یا ریاست بن کر رہ جائے بھارت کی, یا یہ کہ کنفیڈریشن بن جائے, یہ اس کا منطقی نتیجہ ہوگا. اس منطقی نتیجے تک پہنچنے میں کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ حکمت خداوندی, مشیت الہی, پہلے بھی بعد مواقع پر اللہ تعالیٰ نے ہی اس ملک کو بچایا ہے, لیکن یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو عالم اسباب میں جو فیکٹر بن سکتا ہے اس کو ناکام کرنے والی بات, اس ٹریک ٹو ڈپلومیسی کو ناکام کرنے کے لیے سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے, وہ خود ہندو کی تنگ ذہنی اور قلبی کیفیت ہے. وہ کہاں سے لے آئیں گے وسعت نظر اور وسعت قلب, ہے ہی نہیں, ایک شے موجود ہی نہیں, وہ کہاں سے لے آئیں گے؟ یہی وجہ ہے, دیکھیے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, 1971 میں اندرا گاندھی ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو قومی نظریہ خلیج بنگال کے اندر غرق کر دیا, دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. تو کس سے چکایا, کس کو شکست ہوئی تھی؟ معلوم ہے دو قومی نظریہ تو اب آ گیا, ایک قوم ہندو قوم ہے, ایک قوم مسلمان قوم ہے, مسلمان قوم فاتح کی حیثیت سے آئی اور اس نے ہزار برس آپ کو غلام رکھا, تو معلوم ہوا کہ دو قومی نظریہ تو خود منہ سے بول گئی ہو کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ قائم, ہم نے ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. اور اگر وسعت ضرب ہوتی اس کے اندر, ہندو کے اندر, تو اگر وہ اس وقت یہ کہہ دیتے کہ بہاری ہمارے بھائی ہیں, یہاں سے گئے تھے, مس گائیڈڈ تھے, چلے گئے تھے, اب آ جائے واپس, ہمارے دروازے کھلے, ان کے مکان, ان کی دکانیں, ان کے کاروبار, ان کے کھیت جیسے آئے ہم ریہیبلیٹیٹ کر دیں گے, تو معلوم ہوتا کہ واقعی صاحب دو قومی نظریہ انہوں نے ختم کر دی. نہیں, واپسی کا کوئی سوال نہیں. اس کے برعکس مسلمان کا حال دیکھیے, چاہے وہ بند بندو تھا, جو بھی تھا, ہندوؤں کا ایجنٹ تھا, لیکن تھا مسلمان, مسلمان ماں کا دودھ پیے ہوئے تھا. اس نے شیخ مجیب الرحمان نے کھلا اعلان کر دیا تھا, مارواڑی شیخ جتنے یہاں سے بھاگ کر گئے ہیں وہ واپس آ جائیں, ان کی ساری جو کارخانے اور ان کی فیکٹریز, ان کی دکانیں ہم رسور کر دیں. اس نے اعلان کیا, اندرا گاندھی تو اعلان نہیں کر سکتی. تو یہ میں ثبوت کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ وسعت قلب و نظر وہ ہندو کے پاس نہیں, لہذا وہ خود آ رہے آ جائے گا. دوسرے یہ کہ ہندو لینا ہی لینا جانتا, دینا جانتا ہی نہیں. آپ نے ابھی دیکھا کہ ان کا لشکر کا لشکر آیا ہوا ہے تجارتی وفد, لیکن ہمارے یہاں کے کچھ لوگوں کے, یہ آپ نے کمنٹ پڑھ لیا ہوگا, یہ تو سب کے سب فروخت کرنے کے لیے آئے, خریدار تو کوئی ہے ہی نہیں, وہ تو صرف جو ہے وہ لینا جانتے ہیں, لینا بھی جانتے ہیں. تیسرے لیے کہ کشمیر کے معاملے میں جو کا تو اپنا موقف دوبارہ اسی طریقے سے سخت ترین موقف قائم کر لینا, کوئی بھی لچک کا کوئی آثار ظاہر نہ ہونے دینا, تو یہ بات کیسے بنے گی آگے؟ گویا کہ یہ ٹریک ٹو جو بھی ڈپلومیسی ہو رہی ہے انشاءاللہ ناکام ہوگی, ہوگی اللہ تعالیٰ کی حکمت مشیت کے تحت اور ہندو کی تنگ نظری کے تحت, ورنہ ہماری حکومت بک چکی ہے. میں اب وہ اچھا ہے لفظ بک چکی ہے کہ لفظ نہیں آیا ہے, بک چکی ہے وہ پورے طور پر, یعنی جس کو کہتے ہیں انقیاد اور تسلیم, ان کی مرضی اور ان کے اشاروں کے مطابق کام کر رہے ہیں. تیسرے یہ کہ پاکستان کی فوج بھی ہے، اس کے بھی دو شواہد ان دنوں میں سامنے آئے ہیں، واجپائی کے استقبال کے لیے یہاں نہ آنا اچھا رجسٹر کرایا، حالانکہ ان کی طرف سے وضاحت آئی اور وضاحت آنی چاہیے تھی کہ اگر وہ اسلام آباد میں آیا ہوتا تو ہم حاضر ہوتے، وہ لاہور میں آیا تھا یہ پروٹوکول کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ اہم واقعہ یہ کہ بجلی کی فروخت کے ذمے ذوالفقار علی خان، جنرل ذوالفقار علی خان جو کچھ نئی دہلی میں کر کے آئے ہیں کہ ویسے طے ہو چکا تھا 6 اور 7 سینس کے درمیان جو ہے سینس کے درمیان وہ طے کر کے، لیکن یہ کہ یہ اگر نہیں 9 سے کم کو کوئی سوال نہیں، اپنی دستاویز وہاں سامنے رکھ دی، حالانکہ اس وفد کا سربراہ بھی اور تھا، یہ ساری کہانی تقدیر جو ہفت روزہ ہے اس نے اشائع کر دی ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا نام اس میں شائدہ کیا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ فوج کے اندر اگر اس کی اپنی لمیٹیشن ہیں، فوج کو بھی بعض چیزوں سے دیکھنی پڑتی ہیں، بعض حقائق سے آنکھوں پر نہیں کر سکتی فوج، لیکن پھر بھی وہ غیرت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ فوج میں برقرار ہے، جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو جس سے امید ہوتی ہے کہ یہ ٹریک 2 ڈپلومیسی جو ہے ان شاء اللہ ناکام ہوگی۔ ویسے یہ کہ کمپلیسنسی جو ہے اس کا کوئی مقام نہیں ہے، ہمیں اصل جو حل اس کا ہے وہ جو کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ پاکستان کا اسلامی تشخص مضبوط کرے، تب یہ کٹان بنے گا، تب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ پھر ہم محبت کے راہ جلاتیں گے، ہم جائیں گے آگے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک پیغام ہوگا، ہم ایک نظام کے علم بردار ہوں گے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ نظام نوع انسانی کی بھلائی کے لیے ہے، بہترین ہے، اور ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، لیکن جب ہم نے اپنے گھر ہی میں کچھ نہیں کیا تو درمون در سے کر دی کہ مرمون خانہ آئی، اپنے گھر میں تم نے کیا کیا کہ باہر آئے ہو، کس منہ سے اسلام کی بات ہم کریں بھارتیوں کے ساتھ، جبکہ ہم اپنے ملک کے اندر اسلام کو قائم نہیں کر سکے، یہ کام جو ہے اس کے لیے کمر کسنی چاہیے ہر باشعور پاکستانی مسلمان کو، جس کے لیے پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کسی نہ کسی ایسی جماعت میں لازمن شریک ہو کہ جو یہاں دین کے غلبے کی جدوجہد کر رہی ہے، یہ جماعت پسند آج شریک ہو جائے، کوئی آدمی انیکٹو نہ رہے، انرٹ نہ رہے، تاکہ کہیں نہ کہیں تو اس کی کوشش جو ہے کسی نہ کسی کھاتے میں کریڈٹ ہو رہی ہو، کوئی نتیجہ پیدا کر رہی ہو، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جو انقلابی فکر کی اسلامی اور دینی جماعتیں ہیں انہیں جمع کیا جائے، اور انہیں ایک پلیٹ فارم پر جو ہے لا کر جمع کیا جائے، اس کے لیے ہماری راولپنڈی کی کانفرنس ہو چکی ہے، پشاور کی ہو چکی ہے، فیصل آباد کی ہو چکی ہے، پرسوں کراچی کی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان قوتوں کو جا اس سے کچھ نہ کچھ مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔